یہ جو میں نے موبائل سے متعلق چند مسئلے ذکر کیے تھے، اس میں اور بہت سارے مسائل ہیں جو سمجھنے کے ہیں اور عملانے کے ہیں. کبھی کوئی آدمی اپنے موبائل کے اندر میوزک رکھتا ہے، جب دوسرا کوئی فون کرتا ہے تو ہم کو گویا وہاں پہلے میوزک سنایا جاتا ہے، وہ بھی منع ہے. گویا ہم زبردستی دوسرے کو میوزک سنا رہے ہیں، وہ بھی منع ہے. اسی طرح سے جب ہم کسی آدمی سے کہیں گے اپنا موبائل استعمال کرنے کے لیے دو، تو اس کا موبائل ہم استعمال کریں گے، اس کے معنی ہے اس کا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں. اب اس نے رواداری میں، اخوت میں، محبت میں دے دیا، تو اس وقت اب ہم غیر ضروری بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے ضرورت کے لیے دیا. اب اگر ہم اس میں زور دربار اس شکایت کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور بے ضرورت جگہ پر خرچ ہو رہا ہے، بے ضرورت جگہ پر تو اپنا پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، چیزائے کہ دوسرے کا. اب وہ کبھی رواداری میں کہہ تو نہیں سکتا ہے، لیکن دل ہی میں دل میں سوچتا ہے اب ختم کر دیتا ہے، اس نے تو بہت پیسہ میں اڑا دیا. اس وقت آدمی دوسرے کا نقصان کر رہا ہوتا ہے اور وہ دوسرا چاہتا نہیں لیکن زبان سے کچھ بول نہیں پا رہا. اسی طرح سے وہ موبائل جن سے فوٹو لیے جاتے ہیں، دوسرے کا فوٹو اس کی اجازت کے بغیر لینا ہرگز ہرگز درست نہیں. اسے لڑکے لڑکیوں کے فوٹو اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، کسی شو کے فوٹو اٹھا رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، کسی فنکشن کے فوٹو اٹھا رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. تو فوٹو اٹھانا ہے مستقل جرم بلا ضرورت کے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے، اسلام ضرورت کی جگہ پر خود اجازت دیتا ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں سختی سے روک دیتا ہے. عورت کی زندگی میں سب سے نازک مرحلہ کون سا ہوتا ہے کہ جب اس کا ڈلیوری کیس ہوتا ہے. کتنا نازک ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے، اور اس نازک ہونے کی ایک حد یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس بیچاری کو اجنبی مردوں کے حوالے ہونا پڑتا ہے، جہاں اسے مکمل ننگا کر دیا جائے گا، دیکھنے والوں کو چھونا بھی ہے، دیکھنے والوں کو دیکھنا بھی ہے، گویا بے پردگی کی آخری حد، ٹچ بھی کرنا ہے اور نازک سے نازک جگہ تک ٹچ کرنا ہے، دیکھنا بھی ہے، نازک سے نازک جگہ پر دیکھنا ہے. اسی عورت کو اسلام کہتا تھا ہرگز اجازت نہیں ہے اپنے باپ کے سامنے اپنا جسم کھولنے کی، ہرگز اجازت نہیں ہے اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بیٹے کے سامنے جسم کھولنے کی، تمہارے سگے بھائی کے سامنے تمہیں جسم کھولنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اتنی مشکل آ گئی، اسلام کہتا ہے تم اجنبی کے سامنے بھی اپنا جسم کھول دو، اس لیے کہ اس وقت تمہاری جان بچانے کا مطلب جہاں تک اجازت دیتا ہے. ہمارے یہاں کتابوں میں ایک مسئلہ پہلے بہت کم، آج کل زیادہ آتا ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اس میں شوہر کا سیمن لیتے ہیں، بیوی کا ایگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کسی ٹیوب میں رکھتے ہیں، اور وہ ٹیوب رکھنے کے بعد کچھ دن کے بعد اس کی بیوی کو کے رحم میں انجیکٹ کرتے ہیں. اور ہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہ جائز ہے ناجائز؟ ہاں جائز، بشرطے کہ شوہر کا سیمن ہو، کسی اجنبی کا نہ ہو. وہ نہیں جیسے یورپ میں کہ صاحب بینک سے سیمن لایا، کوئی عورت تمنا کر رہی ہے میرا بیٹا سائنس پیدا ہونا چاہیے لہٰذا سائنٹسٹ کا ایگ لیا گیا، کوئی کہتے ہیں میرا بیٹا جو ہے وہ جنرل بننا چاہیے کسی جنرل صاحب کا لیا، میرا بیٹا جو ہے وہ کھلاڑی بننا چاہے تو کسی وہ نہیں، وہ تو لطفہ کسی اور کا ہے، قرار پائے گا اس کا. اسلام نے جہاں دوسرے بہت سارے احکام دیے ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ جو آپ کا بیٹا ہے وہ ہونا بھی چاہیے آپ کا ہی، اور آپ کا تب ہوگا جب دو چیزیں آپ کی ہوں گی، نمبر ایک جس عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ آپ کی بیوی ہونی چاہیے، اور نمبر دو سیمن آپ کا ہونا چاہیے، تب بیٹا آپ کا ہے. دو باتیں جمع ہو جائیں گے تو بیٹا آپ کا ہے، اور اگر ان دو باتوں میں سے ایک بات نہیں ہے تو بیٹا آپ کا نہیں ہے، چاہے کاغذات میں آپ ہی کا کیوں نہ لکھا جائے. تو خیر یورپ والوں کو تو ان کا کلچر مبارک ہو کہ جہاں اب بچے کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا ہے اب اپنے باپ کا ہے یا نہیں، اس لیے وہاں راستہ یہی ہے کہ صاحب بچے کو ماں کی طرف شناخت، ماں ثنا باپ نہیں، اب کیونکہ باپ کے بارے میں گارنٹی دی نہیں جا سکتی ہے بھی اس کا باپ یا نہیں. تو خیر اب مسئلہ کیا تھا کہ شوہر کا سیمن لیا گیا، بیوی کا ہی ایگ لیا گیا، اور اس کے بعد اس کو انجیکٹ کرنا ہے. تو وہاں اسلام یہ کہتا ہے کوشش یہ کرو کہ انجیکٹ کرنے والی کوئی عورت ہو، مرد نہ ہو. جی مل نہیں رہی عورت، جہاں تو مرد ہی ہے، تو وہاں اسلام کہتا ہے تمہاری ضرورت کی وجہ سے مجبوراً ہم اس کی اجازت دے دیتے ہیں، ورنہ ہمیں اجازت. تو جب ضرورت پیش آتی ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کہیں جنگل میں پھنس گیا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جنگل میں چوہے پھر رہے ہیں میں کھا سکتا ہوں، کہ ہاں آپ اپنی جان بچانے کے لیے چوہا کھا سکتے ہیں. جی آپ کا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس وقت جی چاہنے کا مسئلہ چھوڑو، اس وقت تمہاری جان بچانے کا مسئلہ ہے. جی پیاس کی وجہ سے میں مرنے کے قریب ہو چکا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، وہ مل نہیں رہا ہے کہیں، تو میں اپنے پیشاب پی سکتا ہوں. جب تمہاری اتنی پیاس لگ گئی ہے کہ تم تمہارے بدن میں پانی نہیں تو پیشاب آئے گا کیسے؟ چلو بالفرض ہم مان لیتے ہیں پیشاب تمہارا نہیں، کسی بکری کا پیشاب تو پی سکتے ہو تمہاری جان بچانے. وہ اسلام جو کہتا تھا پیشاب کا قطرہ بھی لگ جائے تو تمہارا جسم ناپاک ہو گیا، وہی اسلام کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں پیشاب پینے تک کی اجازت ہوگی تمہاری جان بچانے. تو جب ضرورت ہوتی ہے تو اسلام اجازت دیتا ہے، اور جب ضرورت نہیں ہوتی اسلام اجازت. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فوٹوگرافی، جی کارڈ بنانا ہے ضرورت ہے اجازت ہے، جی فارم بھرنا ہے ضرورت ہے کہ ہاں اجازت ہے، جی حج کا فارم بھرنا ہے ضرورت ہے کہ ہاں اجازت ہے. غرض ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی وہاں اسلام، اور جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں کھیل تماشوں کے لیے. لہذا موبائل جن سے فوٹوگرافیاں کی جاتی ہیں بلا اجازت کے دوسرے کی فوٹوگرافی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے موبائل استعمال کرنے میں ایک بہت زبردست اخلاقی اصول ہے کہ آپ دوسرے کو اس وقت فون کریں گے جس وقت وہ آپ کی بات سن، ایسا نہ ہو دوسرے کے آرام میں خلل ہو، ایسا نہ ہو دوسرے کے کام میں خلل ہو. اور اگر آپ اندازہ یہ ہو کہ ہو سکتا ہے اس وقت بات کر رہے ہیں جس وقت اس کے کام میں خلل ہوگا، اس وقت بات نہیں کرنی، پہلے پوچھنا ہے کہ مجھے دو منٹ لگیں گے بات کرنے میں، اس وقت فرصت ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک، ورنہ تو میں کسی دوسرے وقت میں فون کروں گا جس وقت آپ کہیں گے. اسلام اخلاق آپ سکھاتا ہے، بلکہ بعض ایسی اخلاقی باتیں اسلام سکھاتا ہے جہاں تک عام انسانوں کا ذہن بھی نہیں جاتا. ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ موبائل میں میوزک والی رنگ نہیں رکھ رہے ہیں لیکن ایسی رنگ رکھ رہے ہیں جو ناجائز تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو پریشان کر دے، ناجائز نہیں لیکن پریشان کر دے. مثلا ہم نے موبائل میں رنگ رکھی مرغی کی آواز، اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچانک مرغے نے آواز دی، سارے یہ کہ یہ کیا ہو گیا، یہ جو سب یوں یوں کرنے لگے، اسلام کہتا ہے کیوں تم نے ان کو پریشان کر. موبائل میں رنگ رکھی بچے کے رونے کی آواز، اچانک بچہ رو رہا ہے، سب کہ یہ کیا ہو، چند سیکنڈ لگیں گے ان کو سمجھنے میں، اچھا یہ بچہ نہیں رو رہا ہے بلکہ تو موبائل کے رنگ تھی. یہ جو ہم نے معروف آواز سے ہٹ کر دوسری آواز رکھی، معروف آواز مطلب جس کے سننے کے ہم عادی ہیں، جو اس کی اصل آواز بن چکی ہے، جو فون کی اصل آواز ہے اس آواز کے ہم عادی بن چکے ہیں، وہی والی آواز جو تقریباً جیسے فون کی نیچرل آواز بن گئی ہے، وہی والی آواز اس سے ہٹ کر کے ناجائز آواز رکھیں گے. یعنی مثلا بعضے جو ہیں وہ گانے کا ٹیون رکھتے ہیں، بعضے نعتوں کا ٹیون رکھتے ہیں، بعضے درود شریف کا ٹیون رکھتے ہیں، بعضے جو ہیں وہ آیتوں کا ٹیون رکھتے ہیں. سب درست نہیں، آیت کا تو بالکل ہی نہیں،
اذان کی آواز
جی وہ بھی نہیں. اچھا تو کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اسلام نے ہر چیز کسی جگہ کے لیے متعین کر دی ہے. اذان کا ایک خاص کام ہے، وہ ہے لوگوں کے نماز کے لیے بلانا. اسی غرض کے لیے یہ جملے طے کیے گئے ہیں، اور ان جملوں کو طے کرنے میں ایک لمبا سوڑا واقعہ پیش آیا ہے. وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں مشورہ پوچھا، بھائی لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنا ہوتا ہے کیسے کیا کریں گے؟ کسی نے کہا جی آگ جلایا کریں گے، فرمایا یہ تو آگ کے پوچھنے والوں کا طریقہ ہے. کسی نے کہا جی ہم بانسری بجائیں گے، فرمایا نہیں. میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، حضور نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا. سوچو بھائی کیا حل نکالیں گے ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے. ایک صحابی کا نام تھا عبداللہ ابن زید، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص کچھ بجاتا ہوا جا رہا ہے، بڑی اچھی سریلی آواز ہے، بڑی اچھی آواز ہے یہ ہم کو دے دو. اس نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے. اس نے کہا اس سے زیادہ اچھی بات میں تم کو بتاتا ہوں، وہ استعمال کرو. کیا؟ کہا تم مارا سے ایک آدمی کھڑا ہو کر کے یہ پڑھا کرے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ساری اذان سنائی. یہ عبداللہ ابن زید حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا وہ تو جبرائیل تھے اور اذان سکھا کر کے گئے تمہیں، بس اب یہی اذان شروع ہو گئی. اس لیے دنیا میں کہیں بھی عبادت کے لیے بلایا جائے، مسلمان بلائے گا تو وہی یہ الفاظ پڑے گا. اب ان الفاظ کو اس نماز کے علاوہ کسی اور جگہ کے لیے استعمال ہم کر سکیں گے یا نہیں، یہ سوال. کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جیسے ہم نے اندر داخل ہونے کے لیے رنگ رکھی، جیسے ہم نے نیند سے بیدار ہونے کے لیے ٹائم پیس میں اذان بھر دی، جیسے ہم نے یہی موبائل میں اذان رکھی،
رکھ سکتے ہیں.
تو ان تمام جگہوں کے لیے بنا کر دیا گیا، کہنے لگا صاحب یہ اذان کا بے محل استعمال ہے، یہ اپنے محل پر رہنی چاہیے، اس کے علاوہ دوسری کا استعمال نہیں کر سکتے. یہ جو ہے جو چیز جس جگہ کے لیے ہے اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو وہ اس کا ایک قسم کا استحصال ہے, غلط استعمال ہے, اور اس کا نتیجہ نکلے گا دروازہ کھل جائے گا اور یہاں تک مسئلہ پہنچتا ہے. کیا جیسا آپ ایک آدمی کا جی مجھے کپڑا, کپڑے والا اگر ہو کے تو ناراض نہیں ہوں گے, مثال کے طور کہ جی میں کپڑا لینا تھا کہ بہت اچھا, جی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا ایسے, کہا یہ تو بہت مہنگا ہے. اس نے کہا اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم علیہ ابراہیم ریٹ کیسے جی. یہ جو درود شریف پڑھا گیا یہ جرم ہوا, کتاب میں لکھا ہوا ہے, کتاب کا نام ہے الاشباح والنظائر, اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے درود اس لیے نہیں پڑھا کہ درود عبادت ہے, آپ نے درود اس لیے پڑھا ہے تاکہ خریدا پھنس جائے. اگر آپ کا ریٹ یہی تھا ٹھیک ہے, آپ نے دھوکہ نہیں دیا, لیکن درود آپ نے استعمال کر لیا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے, تو درود کا بے محل استعمال, یہ تو اسلام کی خوبی ہے. کیا کہ وہ اپنی چیزوں کا غلط استعمال نہیں ہونے دیتا ہے. اور باقی مذہبوں کا کیا ہوا؟ باقی مذہبوں کا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان کے ہمارے نہیں ان کے ہاں جو مقدس لوگ ہیں, لوگ ہی کہہ رہا ہوں میں, ان کے ہاں جو مقدس لوگ ہیں ان مقدس لوگوں کے فوٹو ہر چیز پر, ہر چیز پر, یہاں تک کہ بیوی بیڑیوں کے بنڈل پر بھی لگایا, کل کو ان کے فوٹو نالیوں میں ہوتے. اسلام کا بالکل ہماری کسی چیز کا غلط استعمال نہیں ہوگا. غرض یہ کہ موبائل میں درود شریف نہیں, درود شریف کا ٹیون نہیں, نعت شریف کا ٹیون نہیں, قرآن کریم کی آیت کا ٹیون نہیں, اذان نہیں, گانا نہیں, اور ایسی آواز کہ جو عام متن بے فطری آواز ہو. بے فطری آواز مطلب ہم نے اس میں رکھی بچے کے رونے کی آواز, اس میں رکھی بچے کے ہنسنے کی آواز, یا ہم نے رکھی عورت کی آواز, وہ بھی صحیح نہیں. گویا ہم جان بوجھ کر آپ کو عورت کی آواز سنا رہے ہیں. آپ نے کبھی گانا سنا ہو یا نہ سنا ہو لیکن یہاں ہم ضرور آپ کا سنائیں گے. ان تمام چیزوں کی رعایت کی جانی چاہیے. باقی مذہب والوں سے پوچھیں گے جو مرضی سو کرو, ہمارے مذہب میں کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے وہ تو زندگی کے ایک شعبے کے لیے ہے, بس تھوڑی دیر جا کر مندر میں گھوم کر آؤ, مسئلہ ختم, آگے کوئی مذہب نہیں. تھوڑی دیر جا گرجا گھر میں واپس آ جاؤ, باقی زندگی جیسی مرضی ویسے گزارو. اسلام یہ نہیں, اسلام کہہ رہا تمہاری زندگی ساری کی ساری ہماری گائیڈ کے مطابق چلے گی, اور ہم تمہیں کبھی یتیم نہیں رہنے دیں گے, ہر چیز کے بارے میں ہم تمہیں گائیڈ کریں گے. وہ مذہب کہتے ہیں جی ہم کمزور ہیں, آپ کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہے, تمہاری زندگی کے بے شمار معاملات ایسے ہیں, جیسے مرضی ویسے کرو, کیونکہ ہم تمہاری زندگی کے لیے پارٹ ٹائم ہیں, فل ٹائم نہیں ہے. اسلام یہ کہتا ہے ہم فل ٹائم, پارٹ ٹائم نہیں, ہر چیز کے لیے ہم بتائیں گے کیسے کرو گے. نبی کامل کی علامت یہی ہے کہ وہ ہر چیز کے متعلق, حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی. حضرت نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ابو ہریرہ سے کہا, ابو ہریرہ صحابی ہیں اور عجیب صحابی تھے, کل 3 سال حضور کے ساتھ گزارے, صرف 3 سال, اور سب زیادہ حدیثیں یہاں سنی کی ہیں کتابوں میں, سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی کی ہیں؟ کہ ابو ہریرہ کی, ابو بکر صدیق کی نہیں, عمر فاروق کی نہیں, حضرت علی کی نہیں, عبداللہ بن مسعود کی نہیں, جنہوں نے حضور کے ساتھ 20-23 سال گزارے. ان کی حدیثیں اتنی نہیں اس شخص کی ہیں, کل 3 سال گزارے تھے حضور کے ساتھ. اپنے علاقے سے بےچارے ہجرت کر کے آئے, اکیلے تھے, گھر میں صرف ماں تھی اور کوئی تھا ہی نہیں, نہ رشتہ ہوا تھا, نہ شادی, کچھ بھی نہیں, نہ بھائی تھا کوئی, اکیلا پہنچ گیا حضور کے پاس, مسلمان ہو گئے. بعد میں بڑی تمنا تھی میری ماں بھی مسلمان ہو جائے, خیر وہ بھی ہو گئی. تو ابھی ہر وقت حضور کے ساتھ, نہ بےچارے کا گھر, نہ رہنے کا انتظام, نہ کھانے کا انتظام, نہ کچھ بھی نہیں. بلی پال رکھی تھی, اسی بلی کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے, اس کو ساتھ رکھتے تھے, کبھی گود میں رکھتے تھے, کبھی وہ اچھلتی کودتی تھی, اور یہ حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے. تو حضور نے فرمایا بس تو بلی کا ہی باپ ہے. اس لیے ابو ہریرہ کے معنی چھوٹی بلی کا ابا جان, ابو ہریرہ کی یہی معنی ہے, چھوٹی بلی کا ابا جان, اصل میں نام تھا عبد الرحمان. خیر یہ ابو ہریرہ ہیں, اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. یہ کہا, اس کے بعد فرمایا دیکھو جب پیشاب کرنا ہو تو سوراخ میں نہیں کرنا, ہو سکتا ہے اندر سے کیڑا نکل کر آئے تم کو کاٹے گا. مدینہ منورہ میں بچھو بہت ہوتے ہیں, سانپ بھی زہریلے, مدینہ منورہ میں تو نہیں باقی علاقوں میں, تو تم نے اگر سوراخ میں سانپ پیشاب کیا تو ہو سکتا ہے اندر سے کوئی چیز نکل کر تم کو کاٹے گی. اس بات کا خدشہ ہے کیا؟ بالکل. کیوں؟ ثبوت کا ثبوت اس کا یہ ہے کہ جب حضرت نبی علیہ السلام غار ثور میں گئے تھے, اور وہاں جو سوراخ تھے ابو بکر صدیق نے اپنے کپڑے پھاڑ کر کر سوراخ بند کیے تھے, تو ایک یا دو سوراخ باقی بچ گئے تھے, تو ایک سوراخ میں نے اپنا انگوٹھا پھنسایا تھا, اور اس کے بعد انگوٹا پھنسا کر پھر ایسے بیٹھے تھے, اور آپ کے کہا حضور تشریف لائیے, اور نبی علیہ السلام لیٹ گئے, اور حضرت ابو بکر صدیق کے ران پر سر رکھ کر کے سوئے, کیونکہ وہ ساری رات جاگ کر کے گزاری تھی اور چلتے رہے تھے, ہجرت ہو رہی ہے, تو عشاء کے بعد نکلے حضور, ساری رات چلتے رہے, غار طور پہنچے, اور غار طور پہنچنے کے بعد تھکاوٹ الگ, ذہنی پریشانی الگ, بیوی بچوں کا فکر الگ, اور دشمنوں کے پکڑے جانے کا ڈر الگ, اور اس طرح کی پریشانی میں ابوبکر صدیق نے راہ نیچے بچھائی اور حضور لیٹ گئے, اور انہوں نے اپنا اونگڑا پھنسا رکھا ہے اس سوراخ کے اندر, اس کے اندر سانپ تھا, تو سر کاٹا ہے, بار بار وہ ڈنک مارتا رہا اور ابوبکر صدیق ہٹاتے نہیں تھے, یا یہاں تک کہ جب پورے بدن میں زہر چڑھ گیا اور کانپنے لگ گئے, اور کانپتے کانپتے بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو گرے تو حضور کے چہرے پر آنسو گر گئے, اگر چہرے پر آنسو گر گیا تو حضور بیدار ہو گئے, دیکھا تو ابوبکر کا رنگ ہی بدل چکا ہے, پتا کیا بات ہو گئی, شاید اندر سے کسی نے کاٹا ہے, حضور نے باہر پاؤں نکالا, نکال کر کے اپنا تھوک مبارک لگایا, اس سے زیادہ بہتر ٹیوب یا لوشن کہاں دنیا میں ہو سکتا تھا, تاکہ اسی بات کو زہر اتر گیا. ایسا بار بار ہوا ہے کہ ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی تھی جنگ احد میں, وہ آنکھ لے کر حضور کے پاس, ایک حدیث میں, ایک حدیث میں آنکھ کا گولا یہاں لٹکا ہوا ہے, اور حضور کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ, حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو, دنیا میں ہی بدلا یا آخرت میں, حضور اس نے کہا یا رسول اللہ میری آنکھ ٹھیک ہونی چاہیے, تو حضور نے آنکھ لگا کے جو دبا دیا, اور دبانے کے بعد وہ کہتے ہیں ساری زندگی اس آنکھ میں روشنی زیادہ تھی اس آنکھ کے مقابلے میں. ایک صحابی تھے اس کا نام تھا عبداللہ ابن عتیق, عین تے یہ اور چیف کاف میں, عبداللہ ابن عتیق, اس کو حضور نے ایک کام کے لیے بھیجا تھا, وہ کام کر کے جب وہاں سے واپس آئے تو مکان سے نیچے گر گئے, اور گرنے بعد ٹانگ ٹوٹ گئی, اور ٹانگ ٹوٹنے کے بعد وہی پگڑی اتاری اور ٹانگ باندھ کر کے بڑی مشکل سے پہنچے حضور کے پاس, فرمایا کیا ہوا, کہنے لگا جی کام ہو گیا مگر ٹانگ ٹوٹ گئی, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, بخاری میں حدیث ہے, تو حضور نے وہ ٹانگ پکڑی اور یوں لگائی, اور اس کے بعد عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں نہ مجھے درد ہوا اور نہ اس ٹانگ میں مجھے کبھی کمزوری محسوس ہوئی دوسری ٹانگ کے مقابلے. خیر یہ تو انسان فطرت انسانی یا فطرت دنیا سے ہٹ کر ہے, معجزات ہیں یہ. بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو کیا کہا, فرمایا ابو ہریرہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ, پیشاب جب کرنا ہو تو سوراخ میں نہیں کرنا, پیشاب جب کرنا ہو تو پتھر پر نہیں کرنا, چھینٹے واپس آئیں گے, پیشاب جب کرنا ہو تو جدھر سے ہوا آ رہی ہے ادھر پیشاب نہیں کرنا, وہ ہوا سے پیشاب واپس آ جائے گا, پیشاب جب کرنا ہو تو کھانے کعبہ کی طرف پیشاب نہیں کرنا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھائی. سلمان فارسی ایک صحابی ہیں, بہت بڑا صحابی تھا وہ, اور ایران کا تھا, اور اس کا ایک امتیاز یہ ہے کہ سلمان فارسی کی عمر کم سے کم 250 سال گزری ہے, کچھ نے لکھا ہے 350 سال. علامہ ابن حجر بخاری کی سب سے بڑی شرح لکھنے والے ہیں, انہوں نے ساری باتیں نقل کی ہیں, کہ اللہ کے صاحب ایک رائے یہ ہے کہ 250 سال اس کی عمر گزری ہے, ایران کے رہنے والے تھے, پہلے مجوسی پھر یہودی بنے پھر عیسائی بنے, آخر میں مسلمان ہو گئے. تو سلمان فارسی کو ایک پاس ایک یہودی آیا, کہ اللہ کے صاحب تمہارا نبی کیسا ہے, کیوں کہنا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہے, کیا چھوٹی بات, کہ اللہ تم کو یہ بھی بتاتا ہے باتھ روم میں کیسے جانا, یعلمکم کل شیء حتی الخراط, خراط کے معنی جب گائے گوبر کرتی ہے تو اس عمل کو کہتے ہیں خراط. اب دیکھ لیجیے وہ یہ کہہ رہا ہے تم کو نبی ہر چیز سکھاتا ہے, انسان گوبر کیسے کرے گا یہ بھی سکھاتا ہے, یہ کوئی سکھانے کی چیز. سلمان فارسی اونچا انسان تھا, ہلکے ذہن کا نہیں تھا, ورنہ فوراً گرم ہو جاتا, تم نے ہمارے نبی کی توہین کیوں کی, یا شرمندہ ہو جاتے, جی ہاں کیا کریں گے ہمارا نبی ایسا ہے, نہیں نہ شرمندہ ہوئے نہ مشتعل ہوئے, کہا بھائی سنو ہمارا نبی واقعی ایسا ہے, ایک ایک چیز ہمیں سکھاتا ہے, میں بتاتا ہوں تمہیں, ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا کعبے کی طرح پیشاب نہیں کرنا, ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا پتھر پر پیشاب نہیں کرنا, ہمارے نبی نے ہم کو بتایا اس طرح سے, ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا دائیں ہاتھ پیشاب کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا, یہ دائیں ہاتھ محترم ہے بائیں ہاتھ کے مقابلے میں. پر ہمارا نبی دین بھی نہیں کام ہر چیز کے متعلق گائیڈنس کرے گا, باقی مذہبوں کا معاملہ بھی چاہے تو اگر ہم چھوٹا سا ہی ہے اور وہ چھوٹا سا بھی اوریجنل نہیں. قربانی کا گوشت اور قربانی کی کھال, اصول شریعت نے یہ طے کیا, ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ صاحب جانور قربان کرو اور گوشت غریبوں کو کھلاؤ, ہونا چاہیے تھا یوں, مگر اللہ نے رحم کیا, تم نے اگر جانور میرے نام پر قربان کر دیا, میرے کہنے پر قربان کر دیا, بہت اچھا میں خوش, گوشت خود ہی کھاؤ. وہ کسی شاعر نے کہا ہے یہ عجب رسم دیکھی بروز عید قربان, وہی قتل کرتا ہے وہی گوشت کھاتا ہے. خیر تو اجازت دے دی کھانے کی کہ گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، کھال بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں جی بہت اچھا، میں سارا تو نہیں کھاؤں گا، میں تھوڑا سا بیچوں گا. جب آپ اسلام نے مجھے اجازت دی میں کھاؤں گا سارا، میں کھاؤں گا نہیں میں بیچوں گا. ٹھیک ہے، اب اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے یہ گوشت بیچ دیا، ہم نے آپ کو کھانے کی اجازت، بیچنے کی کاروبار نہیں، کل کو تو قربانی کاروبار بن جائے گی کہ لوگ جانور ذبح کریں گے، اس کے بعد سارا گوشت پوچھ کے حوالے کر دیں گے، بیچو اور مجھے ہم کو پیسے دے دو. تو ہم نے آپ کو کھانے کی اور گھر والوں کو کھلانے کی اجازت دی تھی، دوستوں رشتے داروں کو کھلانے کی اجازت دی تھی، عید کا دن ہے کھاؤ اور کھلاؤ، قربانی ہمارے نام پر کی ہم نے قبول کر لی، باقی کھاؤ خود ہی، گھر والوں کو کھلاؤ. اب جب تم اس کو بزنس بنا دیا، جب تم اس کا گوشت بیچ رہے ہو، یہ پیسہ جو ہے اب اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا، غریبوں میں تقسیم کرو. ہم نے کہا جی گوشت تو کھائیں گے خود ہی، کھال بیچیں گے. تو کہا ٹھیک ہے، گوشت تم نے خود کھایا، کھال بیچی تو کھال کا بھی یہ ضابطہ ہے کہ کھال آپ اگر بیچ گئے تو یہ پیسہ غریبوں میں خرچ کرنا پڑے گا، یہ ہے کھالوں کا ضابطہ. اب اگر ایک ادارہ کھالیں جمع کرتا ہے تو کھالیں جمع کرنے کے بعد وہ جو پیسہ جمع کرتا ہے وہ پیسہ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ تنخواہ پر خرچ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ زکات تنخواہ پر خرچ نہیں کر سکتے، صدقہ فطر تنخواہ پر خرچ نہیں کر سکتے. کیوں؟ تنخواہ دراصل ہوتا ہے تم ہمارا کام کرو ہم تم کو تنخواہ دیں گے، اپنا کام کے معاوضے میں. اسی طرح سے اگر ہم نے یہ قربانی کی کھال کسی ادارے کی تعمیر میں لگائی اور اس کا مالک کوئی نہیں بن پا رہا ہے، جیسے یتیم خانہ، جیسے اسکول، جیسے مدرسہ، اس کی تعمیر میں لگایا تو وہاں بھی نہیں خرچ کر سکتے. اگر یہ کھال بیچی گئی یا گوشت بیچا گیا تو اس کا پیسہ صرف اور صرف غریبوں میں خرچ کرنا ہوگا. اس ادارے میں اگر یتیم بچے ہیں مثلا، چھوٹے بچے ہیں اور وہ غریب ہیں، تو اس ادارے والوں کو جن کے پاس خرچہ نہیں آ رہا ہے اور وہ ادارہ نہیں چلا پا رہے ہیں، نہیں چلا پا رہے ہیں، تو اب انہوں نے قربانی کی کھالیں جمع کی پیسہ ہے، پوچھتے ہیں جی اب ہم دیں استاد کو تنخواہ؟ ہم کہتے ہیں بالکل جی، یہی ہمارے پاس آیا ہے، یہ بھی نہیں دیں گے تو اور تنخواہ کا ہمارے پاس انتظام ہی نہیں ہے. تو اس وقت ہم حل بتاتے ہیں، ہم تمہیں حل بتائیں گے. کیا حل؟ یہ جو تمہارے اسکول میں یا ادارے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، یہ رقم ان غریب بچوں کو تقسیم کر دو، کیونکہ وہ غریب ہیں اور یہ غریبوں کا یہ حق دے دیا ان بچوں کو، اور اس کے بعد ان بچوں سے فیس وصول کرو اپنے ادارے کے لیے. اس بچے کو بربنائے غریب ہونے کے پیسہ مل گیا، اور اس بعد آپ اسے جب فیس وصول کر رہے ہیں تو یہ ایک بچہ مالدار ہے، وہ اپنے گھر سے فیس لا کر دے رہا ہے، دوسرا بچہ غریب ہے، وہ آپ کی قربانی کی ان پیسوں سے آپ کو فیس ادا کر رہا ہے. یہ جو فیس آپ کے پاس آ گئی، یہ فیس آپ کے ادارے کی تعمیر میں بھی لگ جائے گی اور آپ کے ادارے کے استادوں کی تنخواہ میں بھی لگ جائے گی. یہ ہے حال.
اچھا ایک سوال ہمیں، پرانی مسجد ہے میری جامعہ بنا رہی ہے، اب جو پرانی مسجد ہے وہ ایسی ہی ہے، تو آپ اس میں درجہ پڑھاتے ہیں، گدی کہتے ہیں کچھ کہ اس کو شہید کر دیں، اگر کر دیں گے تو اس کی زمین
کو. پرانی مسجد کے بعد جب نئی مسجد بنانی ہو تو مسلمان یا تو ناواقفیت کی وجہ سے یا معلومات نہ کرنے کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، پرانی مسجد وہیں رکھ دیں گے، پاس میں دوسری مسجد کھڑی کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ بعد میں اس پرانی مسجد کا کیا ہوگا. اور اس کا نقصان یہ نکل آتا ہے کہ وہ پرانی مسجد آپ ویران ہو جاتی ہے، یا آگے چل کر اس مسجد کو شہید کر دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں صاحب یہاں درگاہ چلائیں گے، کچھ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چار دیواری بنا دیں گے، اور کچھ کہتے ہیں کچھ. غلطی کہاں پر ہوئی؟ غلطی یہاں پر ہوئی کہ جب آپ نئی مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس مسجد کے مقابلے میں دوسری مسجد نہیں بنا سکتے، اس طرح سے آپ دوسری مسجد نہیں بنا سکتے ہیں جس سے اس مسجد کو نقصان ہو جائے، اسی وقت یہ فیصلہ کرنا ہے. اب اگر ہم اس مسجد کو چھوڑنے پر مجبور ہیں کیونکہ چھوٹی پڑ گئی، اسلام یہ کہتا ہے نمبر ایک اسی مسجد کی توسیع کرو. آپ کہتے ہیں کہ توسیع کی گنجائش ہی نہیں، بہت اچھا توسیع کی گنجائش نہیں ہے، ایک اس مسجد کے اتنے فاصلے کو دوسری مسجد بناؤ کہ یہ مسجد بھی آباد رہے اور دوسری مسجد بھی آباد ہو جائے. لیکن اگر آپ نے طریقہ یہ اپنایا کیا، اس مسجد کے قریب میں دوسری مسجد کھڑی کر دی اور اس کے بعد اس مسجد متاثر ہو گئی، تو گویا اللہ کے گھر کو ویران کرنے کا جرم تمہارے ساتھ چڑھ جائے گا. اگر اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہوتی، پرانی مسجد چھوٹی پڑ گئی وہیں چھوڑ دو نئی بناؤ، اگلے دو چار سال کے بعد یا پچاس ساٹھ سال کے بعد یا اگلی صدی میں یہ مسجد چھوٹی پڑ جائے گی، اس کو یہیں چھوڑ دو اس سے اگلی باری بناؤ، تو ہماری پرانی مسجدیں ساری ختم ہو جائیں گی. اس لیے اسلام نے ضابطہ یہ بنایا کہ پرانی مسجد جوں کہ تم وہیں رہے گی، یا تو اسی میں توسیع کرو تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی، توسیع نہیں کر سکتے ہو تو پھر اتنے فاصلے پر دوسری مسجد بناؤ کہ جس کے نتیجے میں یہ مسجد بھی آباد رہے اور وہ بھی. اب اگر کسی جگہ کے مسلمانوں نے ایسا کر دیا، مسجد کے پاس دوسری مسجد کھڑی کر دی، وہ مسجد ویران ہونے لگی، اب وہاں حکم یہ ہے اس مسجد کو بھی آباد کرنا ہوگا، اس مسجد کو بھی آباد کرنا ہوگا. مسجد اگر بدلنے کی اجازت ہوتی، مسجد اگر اٹھا کر دوسری جگہ بنانے کی اجازت ہوتی، تو بابری مسجد کا کیس ہی کیوں ہوتا؟ وہاں تو بار بار پیشکش ہوئی کہ ہم اب دوسری جگہ تم کو اس سے بڑی، اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ مضبوط، تمہارا انجینئر، تمہارا آرکیٹیکٹ، تمہارا بتا ہوا مٹیریل ہم لگائیں گے، دوسرے کا مسجد بنا کے دیں گے، یہ جگہ چھوڑ دو. لیکن مسلمان کہتے ہیں ہمارا دین ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے اس مسجد کو چھوڑ دیں. تو یہاں کشمیر میں کتاب مسجد شہید کر دی، مسئلہ کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے.
اچھا اس میں درد
تو اب اصل حکم یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کرنا پڑے گا نمازوں سے، یہ ہے اصل حکم. اب اگر آباد کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے پڑھ رہے ہیں تو ہاں، جیسے ایک مسجد میں دوسری مسجد میں بچوں کو پڑھانے کی اجازت ہے ایسے اس میں بھی، لیکن آپ اس کو مستقل کنورٹ کر دیں درسگاہ میں، وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. ایک چیز آخر گزرا، ایک جگہ ایک گاؤں میں، یہاں ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان زین العابدین، بادشاہ جسے کہتے ہیں، یہ بادشاہ اصل مطلب بورڈ شاہ شامری خاندان کا سب سے بڑا حکمران چونکہ یہیں گزرا ہے، اسے اس کو بورڈ شاہ کہتے تھے، یہ بورڈ شاہ ہوتے ہوتے بادشاہ بن گیا. 51 سال اس نے حکومت کی اور دیندار آدمی تھا، بڑا فکر مند تھا، بڑی مثالی حکومت اس کی رہی ہے کشمیر میں. تو اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جہاں جاتا تھا وہاں کوشش کرتا تھا میرے ہاتھ سے مسجد تعمیر ہو جائے، ایک خوبی اس کی یہ تھی. چند وہ ایک علاقے میں پہنچا، وہاں جا کر کے ظہر کے بعد وہاں پہنچا، گاؤں والوں کو جمع کے مسجد کہاں، کہنے لگا کہ ہم غریب آدمی ہیں، کہتا تم وہ بنا تھا، کہتا موت حسن کہ کیا وہ نہیں، ہم کہاں مسجد بنا سکتے ہیں. وہ جہاں تھا اسی وقت وہیں کھڑے ہو کر اذان پڑھی اور کہا چلو کھڑے ہو جاؤ، پڑھائی نماز اور کہا یہی مسجد بناؤ اور حکومت تم کو مدد کرے گی. بن گئی مسجد. مسجد بننے کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، کشمیری عقیدت مند اور کبھی عقیدت میں غلو، تو کہنے لگا ہے اسے بارش آسا ہوئی مشیر کساؤں نے تھی آسمان بنایا، پاس میں دوسری مسجد بنائی اور وہ ویران آستان ہے مگر ویران، چھیڑنا نہیں کیونکہ بارش آسا کی مسجد ہے. اس کے بعد وہ گاؤں والے آئے، جی وہ مسجد ہماری چھوٹی پڑ گئی ہے، اب اس سے ہٹ کر تیسری جگہ مسجد بنا رہے ہیں. میں نے مشورہ بن کر میں بتاتا ہوں تم کو مشورہ، بادشاہ صاحب کی مسجد بھی اور یہ نئی مسجد بھی اس طرح سے لاؤ کہ تیسری مسجد کے اندر یہ دونوں بیچ میں آ جائیں. خیر یہ کہاں میں کہا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. تو خیر جا کر کے ان کو خود ہی نشان لگا کر کے دیا، اور وہ بادشاہ صاحب کی مسجد بھی اندر، اور وہ جو ان کی مسجد تھی وہ بھی اندر، اور جتنا وہ توسیع کرنا چاہتے تھے وہ بھی اسی میں مسجد کھڑی ہو گئی. میں نے کہا اب دیکھو بادشاہ صاحب کی مسجد تو کھڑی نہیں ہے، مگر جہاں بادشاہ صاحب کی مسجد ہے وہاں نمازیں چل رہی ہیں. اس کی روح کو اگر خوشی ہوگی تو اب ہوگی، اس صورت میں اس کو خوشی نہیں ہوتی کہ میری بنائی ہوئی مسجد تم نے چھ منتر بنا دیا، ہاتھ نہیں لگانا ہے اس کو، اب سمے جلانی ہے چاروں طرف سے اور لا کر کے باہر میں آ کر عورتیں دوپہر تقسیم کرتی تھی، اور اس سے مجھے خوشی اب ہوئی کہ صاحب میری جگہ نماز چل رہی ہے صدیوں کے بعد. یہ ہے اصل طریقہ. کیا
سڑک
پہ آسان مسجد پہ مسجد ذریعے پہ گراؤنڈس مسجد ہوں کی سہنا یہ مسئلہ ہے تحجہ وچن توسیع کرنے خاطر کیا صحیح کروں، مسجد ہوں کچھ ہسٹری نیور کروں تو کوتا ہوں اندر تھا اچھی وہاں امید فاصلہ کرنا، یعنی گویا یہ سمجھیے وہاں موقع پر جانا ہوتا ہے، اور موقع پہ جاننے کے بعد پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ چاہنا صحیح ہے یا نہیں، اور ایک طرح سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، دوسری طرح سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے. ایسے وقت میں نے سجا کیا معائنہ کروں اچھی بنا جواب والا جی جی پہلی بہت اچھا دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے نصف النہار. نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصف النہار کا مطلب ہوتا ہے دن کا سینٹر، مڈ ڈے، ٹھیک ہے، ڈے مڈ ڈے آدھا دن، یہ دن کیا چیز ہے یہ سمجھنا، دن کیا چیز ہے، تو دن کا مطلب دن اور کیا مطلب ہے، کل کا نہیں اس کو ڈیفائن کرنا ہے دن کسے کہتے ہیں. صاحب دن لوگوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، سن رائز سے سن سٹ تک، یہ ہے دن. نہیں ہم شریعت سے پوچھتے ہیں آپ کیا بتاتے ہیں دن کسے کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں وہ تو لوگ کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دن ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے لوگوں کے تصور کے مطابق عرف عام میں دن کہتے ہیں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، ہمارے یہاں دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، اس لیے روزہ صبح صادق سے، ٹھیک. تو صبح صادق سے جب دن شمار کرتے ہیں اس کا جو سینٹر آئے گا اس کو کہتے ہیں نصف النہار. اس نصف النہار پر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ نصف النہار پر ظہر کا وقت شروع بالکل نہیں ہوتا, ہرگز نہیں. پھر کب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے حدیث کے سراحت کے مطابق زوال آفتاب پر, آفتاب کے زائل ہونے پر. یہ زائل ہونا کیا چیز ہے؟ کہ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو بڑھتا جاتا ہے, چڑھتا جاتا ہے, آگے بڑھتا جائے گا, تیز چمکتا جائے گا اور اوپر چلتا جائے گا. جب یہ آخری بلندی پر پہنچ کر واپس مڑنے لگتا ہے, یہ جو مڑنا شروع کیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا, اس کو کہتے ہیں زوال آفتاب. یہ جو میقات الصلاح شروع ظہر دکھاتا ہے, یہی ہے وہ زوال آفتاب. تو اس زوال آفتاب یعنی شروع ظہر سے پہلے ظہر کا وقت, نہ ظہر کا وقت ہے نہ جمعے کا وقت ہے. یہ کچھ علاقوں میں تو ایک ہی سینٹر پر رہتا ہے, ایک ہی جگہ پر, اور کچھ علاقوں میں موسموں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. کبھی 12:15 بجے آئے گا, کبھی 12:30 بجے آئے گا, کبھی 12:40 پر آئے گا, کبھی 1:15 بجے آئے گا. تو گویا زوال سے پہلے ظہر کا وقت نہیں ہے, جمعے کا وقت نہیں ہے. وہ اس طرح سے مسئلہ میں عرض کر دیتا ہوں, اسلام نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی ہے, طلوع آفتاب کے وقت, غروب آفتاب کے وقت اور زوال آفتاب کے وقت. ان 3 وقتوں میں حضور نے نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی ہے. کیوں؟ ان بیچاروں کا قصور کیا ہے ان 3 وقتوں کا؟ جواب یہ ہے کہ وقتوں کا قصور نہیں ہے, سورج پرست قومیں ان 3 اوقات میں سورج کے پوجا پاٹھ کیا کرتی تھی. اس کا ثبوت اکبر بادشاہ نے جب دین الہی شروع کیا تھا تو ان 3 وقتوں میں وہ سورج کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا یہ ہے عبادت, نماز اسے منسوخ کر دی تھی. تو یہ 3 اوقات سورج پرست قوموں کے اوقاتی عبادت ہیں. حضور نے فرمایا ان 3 اوقات میں ہم سجدہ ہی نہیں کریں گے تاکہ ہم ان جیسے نہ بن جائیں, ہم ان جیسے نہ ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ ہفتے کے تمام دنوں میں طلوع آفتاب کے بعد نماز منع ہے؟ کہ بالکل. ہفتے کے تمام دنوں میں غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ کہ بالکل. ہفتے کے تمام دنوں میں دوپہر کے وقت نماز پڑھنا منع ہے؟ کہ بالکل. ایک رائے امام احمد بن حنبل کی ہے کہ جمعے کے دن دوپہر کے وقت جو ممانعت ہے وہ جمعے کے دن نہیں ہے, جمعے کے دن اجازت ہے. یہ امام احمد بن حنبل کی رائے ہے اور ان کی کتاب میں حدیث بھی ہے. اس کے مقابلے میں باقی سارے امام کہتے ہیں کہ جیسے باقی دنوں میں دوپہر کے وقت نماز پڑھنا منع ہے, ٹھیک جمعے کے دن بھی نماز پڑھنا منع ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں, نماز تو بہرحال 3 وقتوں میں منع ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنی ہوگی تو طلوع آفتاب کے وقت بھی اجازت ہے, غروب آفتاب کے وقت بھی اجازت ہے, 3 اوقات. انہوں نے وقت جگہ کو الگ کر دیا. انہوں نے کہا پورے عالم کے لیے قانون یہی ہے لیکن خانہ کعبہ اس سے مستثنا ہے, وہاں کوئی پابند نہیں, جس وقت مرضی اس وقت نماز پڑھو. امام شافعی وہ اپنی دلیل دیتے ہیں اور بڑی زبردست دلیل ہے, وہ آدمی حیران ہو جاتا ہے وہاں. خیر, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ جمعے کے دن دوپہر کے وقت جو ممانعت ہے وہ باقی دنوں میں ہے, جمعے کے دن نہیں. بہت اچھا, ٹھیک ہے, ممانعت نہیں. اب کیا ہے کہ صاحب اس وقت میں اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہیں گے وہ نفل نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, نفل نماز ہماری ادا ہو جائے گی امام احمد بن حنبل کی رائے کے مطابق, مگر ظہر نہیں ادا کر سکتے کیونکہ ظہر کا وقت تو آیا ہی نہیں. ظہر الگ چیز ہے, اس وقت میں نفل پڑھنا الگ چیز ہے. تو ظہر کا وقت آیا ہی نہیں, جمعہ کا وقت آیا ہی نہیں. تو جب جمعہ کی اذان یا ظہر کی اذان پڑھیں گے تو اس وقت یعنی زوال کے بعد پڑھیں گے. وہ زوال کیسے پتہ چلے گا؟ وہ جو دکھاتے ہیں شروع ظہر. اس لیے اس سے پہلے اگر اذان پڑھی گئی تو گویا وقت سے پہلے اذان پڑھی گئی, اور اس سے پہلے اگر ظہر وہر کی سنتیں پڑھیں گے یا جمعہ کی سنتیں پڑھیں گے تو وقت سے پہلے پڑھیں گے. ٹھیک, اس لیے بہت اچھا طریقہ ہے یہاں کہ آپ بالکل ایک بجے سے تھوڑا سا پہلے 5-10 منٹ پہلے اذان پڑھتے ہیں. اور اس کا ایک بہت اچھا فائدہ نکلا ہے جس کا شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا. وہ فائدہ یہ کہ جمعے کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے, اس پہلی اذان ہونے کے بعد کاروبار منع ہے. آپ دکانداری نہیں کر سکتے. کیوں ہم نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قرآن نے کہا جو ہی نماز کے لیے بلایا جائے تو چلو دوڑو, خرید و فروخت چھوڑو, ہس آؤ دوڑو, وہ ضرور بھائی خرید و فروخت چھوڑو. اب یہاں کے لوگوں نے اچھا انتظام کیا, ہم نے اذان ہی نہیں پڑھیں گے. بہت اچھا ہے لوگوں کا مزاج کہ صاحب اگر اذان نہیں ہوئی لیکن آ جاتے ہیں مسجد, اور اس وقت اذان پڑھتے ہیں کہ جب اب تو اب اور کتنی دیر آپ بیٹھیں گے دکان پر. اب اذان پڑھی, اذان کے پڑھنے کے بعد 4 سنتیں پڑھی, اور 4 سنت پڑھنے کے بعد پھر دوسری اذان پڑھی, اور دوسرے اذان پڑھنے کے بعد پھر خطبہ شروع ہوا. تو اچھا ہے, ہو سکتا ہے شاید اس وقت میرا مشورہ بھی رہا ہوگا, ممکن ہے, مجھے برا یاد نہیں. خیر, تو زوال آفتاب سے پہلے اور شروع ظہر سے پہلے اذان ظہر بھی نہیں ہونی چاہیے, اور جمعہ کا وقت اور ظہر کا وقت ایک ہی ہے. اس کی اور زیادہ لمبی تشریحات حدیثی کتابوں میں, شرح حدیث میں ظاہر ہے, وہ آپ حضرات کی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں, اس اس کو چھوڑ دیتا ہوں.
موبائل کا لاک ہوتا ہے کبھی تو نماز کے دوران وہ کھول سکتے ہیں لاک؟
ہاں
کوڈ لاک ہوتا ہے کبھی.
صحیح ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران لاک کھولنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, یہ ہے سوال ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ نے لاک کھولا تو ظاہر ہے اس کو بٹن دبانا ہے لاک کھل جائے گا, یا دو بٹن دبانے ہیں یہ اور یہ لاک کھل جائے گا. تو اصول کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل عمل قلیل ہے, چھوٹا والا عمل, ایسا چھوٹا والا عمل جو نماز کو توڑتا نہیں ہے. چھوٹا والا عمل جیسے منہ بھی کھولا ہاتھ بھی لگایا تو دو حرکتیں ہو گئی, لیکن اس عمل کو عمل قلیل کہا گیا, آپ کی نماز نہیں. لیکن اس کے مقابلے اگر نماز میں آتی ہے تو صاحب آپ کی نماز ٹوٹ گئی. کس چیز سے ٹوٹی؟ کہا یہ جو کیا آپ نے تو سارا بدن آپ نے استعمال کر لیا, اس کو کہتے ہیں عمل کثیر. وہ حرکت جو حرکت نماز کو توڑ دیتی ہے اس کو کہیں گے عمل کثیر, اور وہ ہم حرکت جو نماز کو توڑتی نہیں, حرکت نہیں ہونی چاہیے مگر آپ کر گئے تو وہ نماز کو توڑتی نہیں ہے, تو حرکت کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی. تو اگر آپ نے دو بٹن دبائے تو اس سے اصول کے مطابق ہم یہ کہیں گے صاحب نماز تو ٹوٹی نہیں, مگر سوال ہے کہ نماز کے دوران لاک آن کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, وہ کیا چیز ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ گویا دروازہ کھول رہے ہیں کہ اب رنگ آ سکتی ہے, اس لیے نماز کے دوران تو بند کیا جانا چاہیے نہ کہ کھولا جانا چاہیے. جی اس کو آباد کرنا ہوگا, اور آباد کرنا ہوگا مسجد کا. ہاں میں عرض کرتا ہوں, اس مسجد یا دو مسجدیں آس پاس میں جمع ہوگی دونوں, اس مسجد کو بھی آباد کرنا ہوگا, اور اس میں آباد کرنے میں دو پریشانیاں آتی ہیں. پریشانی نمبر ایک, اس مسجد میں جماعت کھڑی, اس مسجد میں جماعت کھڑی. اس کا حل یہ ہے کہ ٹائم الگ الگ رکھنا چاہیے, اس مسجد میں 15 منٹ پہلے, اس مسجد میں 15 منٹ کے بعد, اور لوگوں سے کہا جائے بھائی دیکھو دکان پر دو آدمی ہیں, ایک اس میں پڑھو نماز, ایک اس میں پڑھو نماز. یہ ہے اس کا حل. ظہر کی نماز ایک مسجد میں 1:15 ہے, اس مسجد میں 1:30 رکھیے, ایک مسجد میں 1:30 ہے, اس مسجد میں 1:45 رکھیے, تو 15-20 منٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے. عشاء مغرب کی نماز ایک ساتھ ہوگی, اس میں بھی اور اس میں بھی, اس میں فرق نہیں کر سکتے. فجر کی نماز میں بھی 10-15 منٹ کا فاصلہ رکھ سکتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو جماعت مل جائے گی, اور نماز پڑھنے والے آئیں گے جی میں جاؤں گا تو اس میں جماعت ملے گی, اس میں نہیں تو اس میں مل جائے گی. یہ ہے طریقہ دونوں مسجدوں کو آباد کرنے کا, اور ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا ہے بالکل قریب قریب مسجدیں, دونوں مسجدیں آباد ہیں. مجھے یاد ہے بھوپال میں ایک جگہ پر ہم نے مسجدیں دیکھی, یہ سمجھیے جتنا یہ مہاراجہ بازار کا ایریا ہے اتنے ایریے میں 12 مسجدیں ہیں اور سر آباد, اور فرق کیا ہے؟ 5-5 منٹ کا فاصلہ رکھا ہے. ایک اس کا دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اب دو اماموں کی تنخواہ گاؤں والے مہیا نہیں کر پاتے, دو مسجدوں کے مالیات کو پورا نہیں کر پاتے, حمام کا خرچہ, تو اس میں امام درخواست کرتے ہیں کہ صاحب ایسا امام تم میں سے ہی کوئی بنے جو بلا تنخواہ کے اصل نماز پڑھائے, جو تنخواہ نہیں اصل امام تو وہی ہے, تو تم میں سے کوئی آدمی امام بنے جو تنخواہ کے بغیر نماز پڑھائے, اور یا پھر لوگوں کو کہ صاحب جو آدمی موجود ہوگا نماز پڑھانا, مستقل امام کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس تنخواہ کے انتظام نہیں. ایک نمبر دو, لوگوں سے کہیں گے یار دیکھو ہم دونوں خدا کے گھروں کو آباد رکھنے کی کوشش کریں گے, اس کے لیے ہم کو قربانی کی سطح زیادہ بڑھانی ہے, اس مسجد کو بھی مدد کریں گے, اس مسجد کو مدد کریں گے, اس طرح سے دونوں مسجدیں چلیں گی, اور اس کے بعد پھر اس مسجد میں اگر صاحب نے بچوں کو پڑھانے کا انتظام بھی ہوگا تو حرج نہیں ہے, لیکن مستقل اس کو درسگاہ بنا دیں اور نمازیں بند کر دیں, اذان اور جماعت نہ ہونے لگے, تو اس کو کہتے ہیں مسجد ویران کر دی گئی یا مسجد کو بدل دیا گیا بغیر درسگاہ کی شکل میں. ادھر سے درسگاہ کا معاملہ کیا ہے, مسجد میں بے وضو آنا بے ادبی ہے, بے وضو تو آ ہی نہیں سکتے, اور بچوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں وہ کس حال میں آئیں گے اور کیا کریں گے. نیز اگر بچوں میں کبھی کوئی بالغ بچی ہوئی, ایسا بھی ہوا کہ مسجد میں پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں, بالغ بچیاں آ رہی ہیں اور وہ اس حال میں آ رہی ہیں کہ ان کا غسل لازم ہو, وہ بچیوں کی وہ حالت جس حالت میں غسل لازم ہوا کرتا ہے اسی حال میں بچیاں اور مسجد میں, اور بعد میں پوچھتے ہیں جی ایسا ہو گیا اب کیا کریں گے, توبہ کرو یہ کیوں کر رہے ہو. یہ ہے حال اس کا.
اب اس کا جو سہن ہے اب اس کے درجہ بنا سکتے ہیں, ہمارے مسجد کا سہن باقی بچا ہوا ہے اس میں بنا
سکتے. اسلام میں اصول یہ ہے کہ نماز کو درست کرنے کے لیے اگر کوئی حرکت کرنی پڑی اور وہ حرکت بہت بڑی حرکت ہو گئی تو کیا اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں, اس سے نہیں ٹوٹتی نماز. نماز کی درستگی ہی کے لیے اگر حرکت کی اس کی مثال, اس کی مثال امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ فوراً پیچھے ہٹو, پچھلی باری سب سے ایک آدمی کو کھینچ کر کے آگے کھڑا کر دو, وہ نماز آگے کرائے گا اور امام جاؤ. ہو گیا وہاں باتھ روم میں, وہاں وضو کر کے واپس آیا. یہ چلنا, وضو کرنا, وضو کر کے واپس آنا, یہ سب نماز ہے. یہ نماز ٹوٹی نہیں اس کی, واپس آ کر کے پھر یہ نماز میں کھڑا ہو جائے گا. یہ جو بیچ میں اتنے سارے کام اس نے کیے ہیں, چلا ہے باتھ روم میں گیا ہے, پانی استعمال کیا ہے, اٹھا اور بیٹھا ہے اور پھر چل کر واپس آیا, یہ سب اس سب کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹی ہے. اتنی اسی طرح سے وہ کہ جب کوئی آدمی اگلی صف میں ہے اور پیچھے سے ایک آدمی آیا اور وہ اکیلا ہے اور اس کو یقین ہے کہ صاحب پیچھے سے اور کوئی آدمی آنے والا اب نہیں ہے اور میں اکیلا پیچھے صف میں کھڑا رہوں گا, اس آدمی کو اجازت ہے کہ اگلی والی صف سے ایک آدمی کو پیچھے کھینچو, اور ایک آدمی کو پیچھے کھینچو, کھینچنے کے لیے صرف تین قدم پیچھے چلنا ہے. یہ تین قدم چلنے کی اجازت ہے اور اس اجازت کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اس کی اصل مثال یا کہیے جہاں سے یہ سارا قانون نکل رہا ہے وہ کیا ہے, حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں گئے تو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھیں گے, بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیے. اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے تو پیٹھ ہوتی تھی خانہ کعبہ کی طرف. اب مان لیں یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے, یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے, یہ مان لیجئے مدینہ, مدینہ سے مکہ ساؤتھ میں ہے, جنوب میں ہے, اور مدینے سے شام نارتھ میں ہے. اب مدینے سے اگر نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے تو پیٹھ ہو جائے گی کعبے کی طرف, اور مدینہ منورہ سے اگر کعبے کی طرف نماز پڑھیں گے تو پیٹھ ہو جائے گی نارتھ کی طرف. تو حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ نماز پڑھیے ادھر, پیٹھ ہو گئی خانہ کعبہ کی طرف, پڑھ رہے ہیں نماز, چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پھر واپس ہم کو خانہ کعبہ کی طرف کر دینا چاہیے, ہمارا قبلہ وہی ہے. یہودیوں نے شور بھی مچایا تھا, اعتراضات بھی کیے, سوالات بھی کیے, مسلمان پریشان بھی ہوتے تھے, یا رسول اللہ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں خانہ کعبہ. حضرت ہم تو ادھر نماز پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کا حکم کھلا لیے. یہودی کہتے تھے تمہارا دین ہی صحیح نہیں ہے, کیوں کہ لگا یہ نبی اگر سچا نبی ہوتا تو اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا, اس کا قبلہ خانہ کعبہ نہیں, یہ دلیل ہے کہ یہ نبی سچا نہیں. مسلمان سوچتے تھے شاید, تو کنفیوز کرتے رہتے تھے, اور وہ مسلمان آ کر حضور سے پوچھتے رہتے تھے حضرت کون سا قبلہ ہے؟ حضور فرماتے بھائی ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے, لیکن تب تک جب تک اللہ کا حکم آئے, اس سے پہلے نہیں. اب جب صحابہ بار بار آ کر سوال کرتے تھے تو حضور کہتے تھے بدلہ بار بار سر اوپر کو, یہ سر یوں کرتے تھے تو بعد میں آیت نازل ہو گئی, ہم نے دیکھ لیا. آپ بار بار سر اوپر کرتے ہیں, ہم نے دیکھ لیا. آپ بار بار سر اوپر کرتے ہیں, قد نرا ہم نے دیکھ لیا, تکلب وجہ کا چہرے کو یوں کرنا, فلاں ولینا کا ہم بدل رہے ہیں آپ کا قبلہ, بدل دیجئے, پڑھیے خانہ کعبہ کی طرف نماز. یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی, دو رکعت پڑھ چکے ہیں اور آیت آ گئی. اب دیکھ لیجئے یہ ہے صف کھڑی, یہ ہے امام, نماز ادھر ہو رہی ہے, آیت نازل ہو گئی تو اب امام کو ادھر نماز پڑھنی ہے. امام اگر یوں مڑ جائے گا مقتدی یوں مڑ جائیں گے, تو مقتدی آگے امام پیچھے. کیا کیا نبی علیہ السلام نے؟ چل کر کے یوں آئے یہاں سامنے اور مقتدی وہیں مڑ گئے یوں. یہ جو حضور چل کر کے وہاں آگے پہنچے ہیں تو یہاں سے پتا چلا کیا کہ نماز کی درستگی کے لیے جو چلنا پایا جائے گا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. جس جگہ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا اس مسجد کو آج بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں, وہ مسجد جس میں بیک وقت دو قبلوں کی طرح نماز پڑھی گئی ادھر بھی اور ادھر بھی. ہاں ہاں نماز چلی گئی اور اگر اس کے پاس میں ہی سوئچ ہے اور اس سوئچ کے لیے اس کو چلنا نہیں پڑ رہا ہے, تو اگر وہ ایک ہاتھ سے سوئچ آن کر دیتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, اور اگر چلنا پڑ جائے گا تو اس کو جب وہ چل کر کے جائے گا سوئچ آن کر دے گا واپس آیا تو پھر دوبارہ نماز پڑھے گا, دوبارہ نماز, ہاں تب بھی دوبارہ نماز پڑھے گا اور بعد میں اس رکعت کو دوبارہ پڑھے گا.
اچھا وہ جو وضو کرنے جائے گا جب تک وہ آئے گا اگر انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی تو,
ہاں ہاں یہ جو میں نے مسئلہ عرض کر دیا, اس مسئلے میں امام کو اجازت ہے کہ صاحب آپ جائیں وضو کر کے آئیں اور انہوں نے ایک رکعت پڑھ لی ہوگی تو آپ لاسٹ میں اس ایک رکعت کو پورا کریں گے. یہ کہتا ہے جی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ایک رکعت کیسے پوری کروں گا, یہ بیچ کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا. تو اس وقت اسلام کہتا ہے بہت اچھا, اس کنفیوژن سے بچنا ہے تو واپس آ کر نئے سرے سے نماز باندھو, آپ کنفیوژن سے باہر نکل آئیں گے. اب آ کر نئے سرے سے نماز باندھیں گے تو جتنی رکعتیں آپ کی کچھ تم نے پڑھائی تھی کچھ بیچ میں چلی گئی, یہ ساری رکعتیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لیں. خدا والا